بجگہ محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہر محترم ماہ شعبان معظم ہے اور ماہ شعبان کے اندر جو کچھ مناسبتیں ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان گزری ہیں ان میں متعدد ولادتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب اور مجموعی طور پر یہ مہینہ مغفرت کا اور خدا نے متعال کی طرف سے بھیجے جانے والی رحمتوں کا مہینہ قرار پاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس مہینے کی اہم ترین مناسبتوں میں سے ایک مناسبت اس وجود مقدس کی دنیا میں تشریف آوری ہے جن کے ذریعے سے اس دنیا کو خدا متعال کی نورانیت نصیب ہونی ہے, جن کے ذریعے سے پرچم اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے, جن کے ذریعے سے عدل و انصاف دنیا کے اوپر نافذ ہونا ہے, اپنے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور بالاخص ام الائمہ بی بی کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور اس دعا کے ساتھ خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے انشاءاللہ. تین دفعہ باواز بلند درود بھیجیں محمد والے محمد. گزشتہ چند سالوں میں جو ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہماری فہم اور شعور میں ان مسائل سے مربوط جو کچھ ہماری معلومات ہیں اس کے اندر کسی حد تک اضافہ ہوا ہے. آج سے شاید 25-30 سال پہلے 15 شعبان کے دن ہم لوگ اتنا زیادہ امام کے وجود مقدس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تھے. جب 15 شعبان ہوتی تھی تو اکثر لوگوں کا ہم و غم یہ تھا کہ وہ چند پٹاخے بجائیں گے, شور و غل ہوگا اور فضا کے اندر بارود کی اور آگ کی خوشبو, ان کی دانش میں خوشبو اور در حقیقت بدبو پھیل جایا کرتی تھی. کچھ لوگ قبرستان چلے جایا کرتے تھے جو کسی حد تک پرامن شہری سمجھے جاتے تھے اور واپس آ کے دن ختم ہو جاتا تھا. شاید ہی کہیں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی نشست ہو جس کے اندر وجود امام کے بارے میں گفتگو ہو, اور خاص کر ایک موضوع تقریباً نیا موضوع بن گیا ہمارے یہاں, اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو معمولاً نہیں ہوتی تھی, یعنی پہلے گویا ایسا تھا کہ ہم جب دین کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ تاریخ میں کیا ہوا, مثلاً کربلا میں 1400 سال پہلے کیا ہوا, یہ گفتگو رہتی تھی. یہ گفتگو بھی ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر آج کس عظیم الشان ہستی کی ولادت کی شب ہے مثال کے طور پر, لیکن یہ گفتگو بہت کم ہوتی تھی کہ مثلا کربلا کے واقعے کے مقابلے میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے, یا وجود اقدس امام کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ موضوع قدر رائج, نیا رائج موضوع ہے, اب رائج ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے. چونکہ نیا موضوع ہے اس کے اوپر فی الحال کام شروع ہوا ہے, سابقہ کم ہے, اس اعتبار سے مختلف افکار نظریات مختلف دیکھنے کے انداز ہمارے سامنے آئے جاتے ہیں. مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ وجود امام کے حوالے سے جو پردہ غیبت میں تشریف فرمائے, ظاہر ہے ایک اجمالی ذمہ داری ہے, مجموعی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ غیبت کا خاتمہ ہو اور امام تشریف لے آئے, پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس سے پہلے ہی تسلیم کر چکے ہوتے ہیں کہ غیبت کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس کا خدا نے مدت طے کر لینے کے بعد ہمیں منتظر قرار دے دیا. یعنی مثال کے طور پر خدا نے سوچ لیا کہ مثلا 1400 سال غیبت میں رکھے گا اور ہم سے کہا کہ اب تم انتظار کرو کہ اگر وہ ایسا کرے تو پھر انتظار معنی نہیں رکھتا. مثلا فرض کیجئے اگر یہ طے ہے کہ امام 1400 سال سے پہلے تشریف نہیں لائیں گے تو 1400 سال انتظار کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد جو نسل آتی اس سے کہا جاتا کہ اب آپ انتظار کرنا شروع کریں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روایات میں یہ کچھ ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی روایت کے اندر تصور یہ ہے کہ غیبت کی مدت آپ کے عمل کے نتیجے میں کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین و آسمان میں, زمین اور خشکی میں, تری اور خشکی میں جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوا ہے وہ سب کا سب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. یہ لوگوں کے اعمال ہے جو طے کریں گے کہ غیبت نے کم ہونا ہے یا غیبت نے طولانی ہونا ہے. اگر مثال کے طور پر غیبت کو تقریباً 1200 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اس بات پر دلیل ہے کہ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ 1200 سال میں انجام نہیں دیا. اگر انجام دے دیتے تو پہلا فرض یہ کہ غیبت ہونی نہیں تھی. کیوں غیبت ہوتی؟ اگر خدا تعالیٰ نے اپنی حجت کو روئے زمین پر بھیجا تھا تو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں اور اس وقت تک پردہ غیبت میں رہیں جب تک لوگ تیار نہیں ہوتے. ارادہ خدا نے اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حجت خدا سے محروم کرے. خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے, لوگوں کو ہدایت سے کیوں محروم کرے گا خدا تعالیٰ. تو یہ کہ امام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے اس بات پر دلیل تھی کہ ان لوگوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ کہ پردہ غیبت جاری ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ابھی بھی لوگ وہ کچھ نہیں کر رہے جو ان کو کر دینا چاہیے تھا. کہ اگر وہ سب کچھ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ خدا کیوں پردہ غیبت میں رکھتا؟ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثلا 124,000 انبیاء روئے زمین پر تشریف لائے, تو کیا تمام انبیاء کو خدا نے غیبت میں رکھا ہے؟ آیا خدا تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس نے یہ چاہا ہے کہ وہ نبی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کہیں پر محفوظ ہو جائیں, پردہ غیبت میں چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوا ہے. جو چند انبیاء کے جن کے لیے خدا تعالیٰ نے اس نظام کو قرار دیا, شاید وہ بھی امام وقت کے وجود پر دلیل بنانے کی خاطر, ورنہ باقی تمام انبیاء روئے زمین پہ تشریف فرما رہے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ غیبت ہوئی کیوں؟ جواب بہت واضح ہے, چونکہ لوگوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ غیبت کیوں جاری ہے, ختم تو نہیں ہوتی؟ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ لوگوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تیسرا سوال یہ کہ غیبت ختم کب ہوگی, اس کا جواب بھی یہی ہے, جب لوگ وہ کچھ کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے. جب ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے دیں گے اس وقت غیبت ختم ہو جائے گی, امام تشریف لے آئیں گے. تو سب ساری بحث گھوم پھر کر آتی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ذمہ داری انجام نہیں پائی تو غیبت ہوئی, نہیں پائی تو غیبت چلی, اور جب انجام پا جائے گی تو غیبت ختم ہو جائے گی. سارا سوال اس کے اوپر آ جائے گا کہ وہ ذمہ داری ہے کیا, کیا ہے وہ ذمہ داری جو اگر انجام پا جاتی تو غیبت ہونی ہی نہیں تھی, اور ابھی بھی اگر انجام پا جائے تو ظہور ہو جائے گا. خدا تعالیٰ نے اصل یہ نہیں رکھا کہ وہ دور رکھے. اب وہ ذمہ داری کیا ہے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اس کے حوالے سے مختلف تصورات بن گئے. چونکہ بحث نہیں تھی, قدرے نہیں تھی ہمارے درمیان, کئی تصورات بن گئے, اور ان تصورات کے نتیجے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی ظاہر ہونا شروع ہوئیں. پہلے ہم اس کے حوالے سے چند جملات عرض کر دیں اور اس کے بعد اس ذمہ داری کے بیان کی طرف. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک نظریہ یا ایک فکر یہ بنی کہ چونکہ امام تشریف لائیں گے اور متعدد جنگیں ہوں گی, لہذا تیاری وہ تیاری ہے جو جنگ میں ساتھ دے. اب اس سے پہلے کہ میں نظریے کو عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہر نظریے میں کوئی نہ کوئی بنیاد صحیح ہوتی ہے, نتیجہ غلط نکلتا ہے. ہر نظریے کے اندر جو غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ساری بنیادیں غلط ہوتی ہیں. اگر ساری بنیادیں غلط ہوں تو عقل مند انسان اس کو اختیار کیوں کریں گے؟ کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. جیسا کہ میں متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 50 میں اس ترتیب میں جو مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب تھی, مولانا ارشاد فرمایا کہ اہل باطل ہمیشہ حق میں سے کچھ لے لیتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو, پھر باطل دیتے ہیں. تو اگر اہل باطل صرف باطل دکھائیں اور لوگوں کو باطل دکھا کر باطل دیں تو لوگ کیوں لیں گے؟ کوئی دنیا میں اپنی مصنوعی چیز بیچنا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو لوگوں کو کوئی چیز دکھانی پڑتی ہے جس کے نام پر لوگ آئیں، اس کے بعد وہ بیچتا ہے۔ باطل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جتنے بھی نظریات باطل ہوں گے ان کے آغاز میں کوئی ایسی دلیل ہوگی جو صحیح لگے گی، پھر بعد میں ایک انحراف آئے گا۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس انحراف کو پکڑ لے۔ حق تو کچھ نہ کچھ شامل کیا جائے گا۔ مثلا اس پہلے نظریے میں اس نے کہا کہ کیا امام کے تشریف لانے کے بعد جنگ نہیں ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ کیا جنگ میں اسلحہ نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ تو کہا تیاری یہ ہے کہ اسلحہ جمع کرو۔ ٹھیک ہے، دو مقدمے بالکل صحیح تھے، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اسلحہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تیسرا نتیجہ، تو پھر وہ اسلحہ ہمیں جمع کرنا چاہیے۔ اب ہوشیاری یہاں پر یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کی تشخیص میں 100% یہ بتا سکیں کہ کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ معمولاً میں اور آپ یہ نہیں کر پاتے، معمولاً میں اور آپ یا تو مکمل انکار کر بیٹھتے ہیں یا اس مغالطے سے دوچار ہو جاتے ہیں، مغالطے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اسی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا فرض کریں اللہ کی عبادت کرنا اچھا ہے؟ ہاں بالکل اچھا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے۔ نماز زیادہ پڑھی جائے بہتر ہے؟ ہاں اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے۔ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اچھا کام ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، زیادہ پڑھنا بھی نماز بہتر ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز 4 رکعت ہو جائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ کو بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا کہ غلطی ہو کہاں رہی ہے۔ ہاں غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ نماز کی کیفیت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا نمتال نے مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے طے کیا ہے کہ رکعت کتنی رکعت ہونی چاہیے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اگر میرے اور آپ کے اختیار میں چھوڑ دیتا تب ہم کر سکتے تھے، جیسے صدقات، صدقات کو اس نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا، کہا کہ تم 10 روپے دینا چاہتے ہو 10 دو، 500 دینا چاہتے ہو 500 دو، 500,000 دینا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ وہاں یہ دلیل کارآمد ہے، کیوں؟ صدقے کی معیار کو خدا نے معین نہیں کیا، لیکن جہاں خدا نے معیار، طریقہ کار، ترتیب سب معین کر دی، وہاں میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی یہ کہے مجھے سجدہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اچھی بات ہے، تو میں نماز فجر کے سارے سجدے ایک ساتھ کر لوں گا، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ترتیب خدا نے معین کی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ بس کوئی یہ کہے کہ چونکہ نماز مقدس عمل ہے، اچھی عبادت ہے، تو میں اس کے اندر چند اجزاء اپنی مرضی سے بڑھا دیتا ہوں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ چاہے آپ کو اچھا لگے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نماز طے شدہ عبادت ہے۔ اب اس آدمی نے کیا کہا؟ کہا کہ اسلحہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تیاری یہ ہے کہ اسلحہ جمع کیا جائے۔ اب ہمارے خیال میں یہ خام خیالی ہے۔ کیوں خام خیالی ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر تنقیدی نظر سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو سب کے سامنے واضح ہے کہ اس نظریہ صحیح نظریہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تنقید کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک عادت یہ حاصل ہو سکے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان کس طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی روایت نے لکھا ہے کہ اسلحہ جمع کرنا تیاری کا حصہ ہے؟ نہیں لکھا۔ اگر نہیں لکھا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ واجب کا حصہ نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو روایات نے امام کی غیبت کے حوالے سے جہاں سینکڑوں احادیث بیان کر دیں، شریعت نے اس بات کو بھی کہہ دیا ہوتا کہ تیاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے اسلحہ جمع کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ امام کس دور میں آئیں گے؟ نہیں۔ اگر یہ طے شدہ نہیں ہے تو کیا یہ طے شدہ ہے کہ کس اسلحے کو استعمال کریں گے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں کہ ان کے پاس ذوالفقار ہوگی، لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ اس ذوالفقار کا استعمال اس دور میں کس طرح سے ہوگا؟ آیا علامت کے طور پہ استعمال ہوگی یا واقعاً وہی اسلحہ ہوگا؟ یہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ تو جب ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ اسلحہ کون سا اسلحہ ہوگا، تو میں تیاری کے حوالے سے کس اسلحے کو جمع کر سکتا ہوں؟ فرضاً میں نے شمشیریں جمع کر لی اور امام جب تشریف لائے تو وہ دور کلاشنکوف کا تھا، تو میری شمشیریں بیکار رہ جائیں گی۔ اور اگر میں نے کلاشنکوف جمع کر لی اور ممکن ہے کچھ دیر کے بعد ایک اور ٹیکنالوجی آئے اور وہ اسلحے کے اندر استعمال ہو رہی ہو تو میرا اسلحہ بیکار ہو، اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف بھی انجام پا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فکر کوئی مناسب فکر نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے یہ کام انجام نہیں پائے گا۔ اور بہت اچھا ایک معیار ہے امام کی انتظار اور ذمہ داری کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ انتظار اور یہ ذمہ داری کائنات کا پہلا انتظار اور پہلی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خدا متعال نے چند انبیاء کے دور میں لوگوں کو آگے آنے والے نبی کے لیے انتظار کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ جا کے دیکھنا پڑے گا کیا اس میں کہا تھا کہ اسلحہ جمع کرو، مثلا یہودی منتظر تھے کہ رسول خدا تشریف لائیں گے، وہ عرب سے کہتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے اور ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے، تو کیا یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے نبی کے انتظار میں اسلحہ جمع کرتے رہنا؟ نہیں۔ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار کے لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم اسلحہ جمع کرتے رہنا؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تو جب سابقہ میں خدا تعالی نے معذب نہیں کیا تھا اس کام کے اوپر، موجودہ دور میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پر اس ذمہ داری کو قرار نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہ ذمہ داری کا حصہ نہیں ہے، ہم دوسرے نظریے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا پوری دنیا میں حکومت کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے۔ جب وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے تو کیا ان کو دولت کی ضرورت ہوگی؟ ہاں پیسہ بھی چاہیے ہوگا، تو انتظار یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں، اور دولت جمع کرنے کے بعد جب امام تشریف لائیں تو ان کے حوالے کر دیں۔ اچھا اب یہاں پہ کچھ تفصیلات بھی ہیں، مثلا ٹھیک ہے آپ دولت جمع کریں گے، وہ دولت رکھیں گے کہاں؟ پریکٹیکلی افریقہ کے ایک ملک کے اندر ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ ہر مہینے مسجد کی کمائی میں سے، آپ یقین نہیں کر پائیں گے، تقریباً $70,000 امام کے انتظار کے لیے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں ہر مہینے۔ اس ادارے کی کمائی مہینے کی $1,00,000 تھی، تقریباً $70,000 مہینہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے امام کے انتظار کے لیے۔ آج کے دور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور گزشتہ دور میں کسی عالم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خمس لیتے تھے اور وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ یہ امام کی امانت ہے، جب تشریف لائیں گے تو زمین سے نکال لیں گے۔ مجھے سوال یہ ہے کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ مثلا یہاں پہ دو سوال آ رہے ہیں، دو بنیادی چیزیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات، آیا منتظر امام کو دولت جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر امام کے نام پر کوئی پیسہ جمع ہو تو کیا زمین میں گاڑنے کی اجازت ہے؟ دو باتیں۔ اچھا اس زمین میں گاڑنے میں بینک میں رکھنا بھی شامل ہے، جو زمین میں گاڑنے سے زیادہ برا ہے، وہ زیادہ برا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ زیادہ برا ثابت ہوگا پھر۔ اچھا اب اصل احساس کو دیکھتے ہیں، کیا خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ اپنے امام کے وجود کے انتظار کے لیے، تشریف آوری کے انتظار کے لیے دولت جمع کی جائے؟ کسی روایت کے اندر اس بات کو انتظار کا محور قرار نہیں دیا گیا، انتظار کا معیار قرار نہیں دیا گیا کہ مثلا منتظر وہ ہے جس نے زیادہ دولت جمع کی ہو، کہیں پہ نہیں لکھا۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے دولت کو تقویٰ پرہیزگاری کے اندر معیار قرار نہیں دیا، اسی طرح خدا تعالیٰ نے منتظر کے لیے بھی دولت کو معیار قرار نہیں دیا۔ تو اگر کوئی دولت جمع کرے اس کی مرضی، لیکن کم از کم روایات نے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ امام کی تشریف آوری پر غربت بڑھے گی کہ میری دولت کی ضرورت پڑے گی؟ یعنی کہ نہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو روایت کہتی ہے زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دیں گے، اس کا مطلب اس وقت دولت کی مطلقاً کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کہ میری دولت کی ضرورت پڑے گی، الٹا ہونا ہے۔ اس وقت زمین و آسمان نے اپنے خزانے روکے ہوئے ہیں، اور امام تشریف لائیں گے تو یہ زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دے گی، اور ہم الٹا سوچ رہے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو نعوذ باللہ تعالی غربت کا دور ہوگا، اور اس دور میں مجھ جیسے امیر کی دولت امام کے مثلا کام آئے گی، ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی بھی فکر یہ کہتی ہے کہ دولت جمع کر کے ڈھیر کی جائے؟ سادہ سی نشانی یہ ہے کہ جب مولا چار سال کی حکومت ظاہری کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو کیا انہوں نے کبھی بیت المال کے اندر دولت کا ڈھیر لگا کر باقی رکھا تھا؟ راتوں رات تقسیم کر دیا کرتے تھے، ایک دن بھی بیت المال کو اس حالت میں نہیں رکھتے تھے کہ جس کے اندر دولت وہاں پہ جمع رہے، اور مثال کے طور پر امیر المومنین مستحقین اور نادار اور محتاج لوگوں سے کہیں کہ یہ میں نے کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے تمہیں نہیں ملے گا، اس کوئی عمل نہیں تھا. اس کا مطلب یہ فکر بالکل مخالف فکر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدتر یہ ہے کہ دولت جمع کی جائے اور زمین میں گاڑ دی جائے، کہ ایک طرف مستحقین، نادار اور قسمہ پرسی کے مارے لوگ اس دولت کے لیے تڑپ رہے ہوں کہ اگر یہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس مصیبت سے باہر آ جاتے، اور دوسری طرف سے لوگ اس دولت کو زمین میں گاڑ رہے ہیں. اس سے بدتر یہ ہے کہ کوئی اس دولت کو بینکس میں رکھے یہ کہہ کر کہ یہ امام کے لیے ہے. کیوں؟ اب نہ صرف یہ کہ مستحقین کے کام نہیں آ رہی بلکہ دنیا کے ظالموں کے کام آ رہی ہے، بینک میں گئی ہے نا. تو جو بینکرز ہیں، جو زیادہ تر دنیا کے پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر کم از کم طے شدہ بات ہے کہ سرمایہ دار اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس پیسے کا کما حقوق کو استفادہ نہیں ہوگا، اب یہ دولت ان کے کام آ رہی ہے. تو نعوذ باللہ ایسا ہو رہا ہے کہ جس دولت کو امام کی خدمت کے لیے جمع کیا گیا تھا پہلے امام کے دشمنوں کے کام آ رہی ہے. اور تصور یہ ہے کہ یہ دولت جو پہلے امام کے دشمنوں کے کام آئی ہے بعد میں امام کے کام آ جائے گی، نعوذ باللہ تعالی. یعنی پہلے اس دولت کو استعمال کر کے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے گئے جو خود ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اس کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ اگر کسی طریقے سے لڑ بھڑ کر امام کے آبان و انصار جمع ہو بھی گئے تو پھر ہم بعد میں ان ظالموں سے دولت لے کر امام کو دے دیں گے. ظاہر ہے کہ فکر کے اعتبار سے یہ فکر بالکل ہی کمزور، بالکل ہی غلط فکر. بس یہ دو ظاہری طور پر چھوٹے چھوٹے سے نظریے، جس میں ایک نے کہا کہ اسلحہ جمع کر لیا جائے، ایک نے کہا کہ دولت جمع کی جائے. اچھا اب ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں، قدرے زیادہ سیریس نظریے کی طرف. ان دو کو تو ہم نے اس لیے عرض کیا تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے کہ ہم حق اور باطل میں تشخیص کیسے دیتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ آپ امام کے وجود کے منتظر ہیں، بالکل منتظر ہیں. آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنا چاہتے ہیں. آیا امام پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے نصرت چاہیں گے یا جاہلوں کے ذریعے سے؟ ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے. تو ڈگریز حاصل کرنا آپ کا پہلا ہدف ہونا چاہیے، جائیے ڈگریز حاصل کیجیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب وہ دولت اور اسلحے کی طرح اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ رائے کیسی رائے ہے، کیوں؟ اس میں ایک پہلو بہت اچھا ہے، لوگوں سے کہا گیا تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور کچھ ذہن کھٹک رہا ہے کہ کچھ غلطی بھی ہو رہی ہے، کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ غلطی بھی ہو رہی ہے، لیکن غلطی کے مقابلے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بہت غلط نہیں لگ رہا. کیا امام کو اہل علم چاہیے ہوں گے، اہل جہل چاہیے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ امام کو اہل علم چاہیے ہوں گے. اب اس کا کیا انالیسس کریں گے، اس کی حقیقت کیا رہے گی؟ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. آپ علم کو کئی لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں، وہ علم جن کا تعلق انسانوں سے ہے، جانداروں سے، وہ علم جن کا تعلق بے جانوں سے ہے. مثلا فزکس کا تعلق بے جان دنیا سے ہے ظاہری طور پر، طب اور میڈیسن کا تعلق ظاہری طور پر جانداروں سے ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح علم کی ایک تقسیم کی جاتی ہے، وہ علم کے جو حقائق کے بارے میں ہے، اور وہ علم کے جو تخیلات تصورات کے بارے میں ہے. کچھ علم ایسے ہیں کہ جو عین حقائق کو مورد بحث قرار دیتے ہیں. مثلا تاریخ میں کیا ہوا، یہ ایک علم ہے، اور جو تاریخ میں پیش آیا وہ ایک حقیقت تھی. مثلا آپ سوچتے ہیں کہ فرض فرمائیے 1947 میں کیا ہوا تھا، یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا تھا، اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں، یہ علم حقیقت کا ایک علم ہے. لیکن اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ملک کی سرحد کتنی حد کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس ملک کا رقبہ کتنا ہے. یہ جو ملکوں کے رقبے ہیں اور سرحدیں ہیں، یہ کائنات کی کوئی حقیقت ہے یا ہم نے جعلی بنائی ہے؟ ملکوں کی سرحدوں کو خدا نے بنایا تھا؟ نہیں، یہ ہم نے بنائی ہے. آیا یہ علم واقعی علم ہے؟ نہیں, یہ ہمارا قرار دیا ہوا ہے. جب امام تشریف لائیں گے یہ سرحدیں رہیں گی, اس کا علم امام کے کام آئے گا پھر؟ نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا. مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے کہ آج کل کا بینکاری کا نظام تقریباً ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں, کچھ حصہ صحیح بھی ہوگا, 100% غلط نہیں ہوگا, کچھ حصہ صحیح بھی ہوگا, کافی کچھ غلط ہوگا. صحیح, ایک آدمی بینکاری کے نظام کا ایکسپرٹ ہے, بینکاری کے نظام کا ایکسپرٹ ہے, امام کے زمانے میں علم کام آئے گا؟ کم از کم اس صورت میں کام نہیں آ پائے گا. درود بھیجے گا محمد والے. سمجھ میں آ رہا ہے, اس صورت میں کام نہیں آئے گا. ہاں ممکن ہے کوئی اور صورت بن جائے جس میں یہ کام آ جائے, لیکن اس صورت میں جو اس وقت دنیا کے اندر آئے جائے, یہ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ امام اس غلط کام کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, طے شدہ بات ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اور چیزیں عرض کرتا ہوں. مثلا آج کل کا میڈیا, امام اسے جاری رکھنے دیں گے؟ تو آپ نے اگر گھروں میں ٹیلی ویژن رکھا ہی اس لیے کہ آپ اس کو دیکھیں, تو یہ امام کی تشریف آوری کے بعد اس صورت میں کام آئیں گے؟ تو آپ نے رکھے ہی کیوں ہیں پھر؟ کیا کیا؟ دیکھیے ابھی ہم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم خود بھی کہیں غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ہم خود بھی بعض ایسی چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں جو امام کی تشریف آوری کے بعد نہ صرف کے کام نہیں آئیں گی بلکہ بند کر دی جائیں گی, بند کر دی جائیں گی. ہاں اگر اس کا کوئی مثبت کوئی استعمال ہو وہ صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں کوئی مشکلات حل ہوں, اگر آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار ہے پھر صحیح ہے. آپ چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے دین کے بارے میں لوگوں کی معلومات بڑھے, اگر آپ کر سکیں اس کام کو پھر صحیح ہے. موجودہ دور میں جو کچھ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے معمولاً صحیح نہیں ہے, اور یہ معمولاً کم از کم 90-95% کے اوپر چلا جائے گا, وہ تو صحیح نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اس کا علم رکھے, جب تک صحیح استعمال ہو تو صحیح ہے, ورنہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں علم کو تشخیص دینی پڑے گی. علم کیا ہے؟ کون سا علم امام کے منتظر شخص کے واقعاً کام آنا ہے, اور کون سے علم نے کسی صورت میں کوئی کام نہیں آنا. بس یہ جو تیسرا نظریہ ہے وہ کہتا ہے امام کے لیے اہل علم منتظر بنیں گے, اس لیے آپ کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے. ہم جواب میں کہیں گے کہ اہل علم امام کے منتظر بنیں گے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ طے کر دیا جائے کہ وہ علم کون سا ہے جو امام کے کام آئے گا. علم اگر واقعیت کا علم ہے, مفید علم ہے, وہ منتظر کے پاس ہونا چاہیے. لیکن اگر مفید نہیں ہے, صرف اس لیے لیا گیا اس کے ذریعے چند سکے کمانے ہیں, وہ ہدف نہیں ہے, اس سے امام کی نصرت میں کوئی خاص کام نہیں کیا جا سکے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو امام کی نصرت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں, جو میں نے 2-3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے. آخر میں آ کر پوچھتے ہیں پھر وہ جو واقعی چیز کام آنی ہے وہ کیا ہے؟ عرض ہوا دولت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اسلحہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, علم اس میں تشخیص دینی پڑے گی. جو واقعی کارآمد علم ہے وہ امام کے کام آئے گا, اس کے جاننے والے امام کے کام آئیں گے, لیکن فضولیات وہ امام کے کام نہیں آئیں گے, بلکہ شاید امام اس کی دشمنی کریں اور ان سب کو بند کرنے کی کوشش کریں. تو اب اصل چیز کیا ہے جو امام کے کام آئے گی؟ چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے. ذرا سا رک کر یہ سوچتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ نے کام کرنا کیا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام کے کام ہماری زندگی میں سے کیا چیز آئے گی, کیا چیز امام کے کام آئے گی. ابھی عرض کیا, اگر آپ کے ہاتھ میں ایک اسلحہ ہے ضروری نہیں امام کے کام آئے, آپ کے پاس دولت ہے ضروری نہیں امام کے کام آئے, آپ کے پاس ایک ڈگری ہے ضروری نہیں امام کے کام آئے, کیا چیز کام آئے گی؟ یہ دیکھیے وہ آپ سے کام کیا لینا چاہتے ہیں, کیا کام لینا چاہتے ہیں. مثلاً تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک جملہ جو ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں روایات کے اندر، دسیوں روایات کے اندر آیا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک چیز جو کم از کم سمجھ میں آتی ہے، جتنا آپ کے اندر عدل اور عدل کی محبت ہوگی یہ امام کے کام آئے گا، اور جتنا کسی کے اندر ظلم اور ظالم کی محبت ہوئی اتنا امام سے دور ہوگا۔ بس اصول طے کر لیتے ہیں، جتنا میرے اور آپ کے اندر عدل ہوگا اور عدل کی محبت ہوگی، عدل کے لیے جد و جہد ہوگی، یہ امام کے کام آئے گا، اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے اندر ظلم ہوگا، ظالم کی محبت ہوگی، اتنا ہی ہم امام سے نعوذ باللہ تعالی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اب ہماری جو اصلی تیاری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عدل و انصاف۔ اس عدل و انصاف کی محبت میں عادل اور منصف سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں ظلم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور ظالم سے ہماری ایک طرح کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب دوست ایک صورتحال اس طرح کی بن سکتی ہے کہ یہاں ساری باتیں ہو جائیں، باہر نکل کر وہی ہوگا جو پہلے تھا، جیسا کہ معمولاً یہی ہو رہا ہے، پروگرام ہوگا۔ یعنی ابھی تو میرے خیال میں چند سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، ایسے ایسے پروگرام بھی دیکھے ہیں جو دسیوں ہزار لوگ ہوتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں پورے جوش و خروش سے، گھر واپس جاتے تک وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے تھا، کچھ نہیں بدلتا۔ اچھا، اس کی ایک اور نشانی بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک علاقے کے اندر چند سال کام کرے تو وہ کم و بیش یہی احساس کرتا ہے کہ پہلے دن جو چہرے تھے آخر تک تقریباً وہی ہیں، پہلے دن جو حالت تھی آج بھی وہی ہے۔ تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ جو اتنے سال محنت ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اگر ایک آدمی پہلے 40% اچھا تھا، 60% خرابی تھی، آج بھی کم و بیش وہی ہے۔ اگر پہلے 70% اچھا تھا، 30% خرابی تھی، کم و بیش آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ یا تو ایسا ہو کہ جو پہلے 60% تھا وہ اب 80% ہو گیا، تو ہم کہیں گے چلو اچھے کو ہم نے اور اچھائی کی طرف بڑھا دیا، جو پہلے بروں کی فہرست میں تھے وہ اب اچھوں کی فہرست میں آ گئے، تو ہم نے کہا کہ جو اچھے تھے وہ اچھائی میں آگے بڑھ گئے، جو برے تھے وہ برائی سے نکل کے اچھائی میں آ گئے۔ تو انسان کی ہمت بندے، البتہ اس صورت میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو برے تھے ان میں سے کم کتنے فیصد ہوئے، اتنے کم ہو گئے کہ اب برائی کا مقابلہ ہو سکے گا، یہی کہ نہیں مثلاً 20 سال جد و جہد کی 500 بروں میں سے ایک برائی کا اچھا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کچھ ہوا ہے لیکن برائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک ہی آدمی آیا، زیادہ نہیں آیا۔ اب آپ اور میں اپنے کام کے پیچھے یہ ضرور سوچیں، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، آیا واقعاً کوئی مثبت تبدیلی آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ یعنی بعض اوقات میں یوں سوچتا ہوں کہ سر مجھے 14 سال ہو گئے پاکستان واپس آئے ہوئے ایران سے تعلیم کے بعد، تو اس 14 سال میں فرض کیجئے کچھ سال مصیبتوں کے اس کے اس کے گزارنے کے بعد کارروائی شروع کی، تو مثال طور پر ایک اسکول بنا لیا جس میں 650 بچے ہیں، ایک ہاسپٹل بنا لیا، ایک نرسنگ اسکول بنایا، دوستوں کے ساتھ مل مل کر ایک مدرسہ بنایا، ایک فلاں فلاں فلاں، اور انسان سوچتا ہے میں نے کافی کام کر لیا، پھر اچانک ذہن میں آتا ہے اچھا میں نے ایک اسکول بنایا جس میں 650 بچے تھے، شاید میری توانائی میں تھا کہ میں یونیورسٹی بنا سکتا تھا، تو اسکول بنا کر کیوں خوش ہو رہا ہوں، پھر شاید توانائی میں تھا کہ یونیورسٹی بن سکتی تھی، اور میں اسکول بنا کے خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ ممکن ہے آپ اور میں یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، اور ہم نہ جانتے ہوں کہ ہم اور کیا کچھ کر سکتے تھے۔ ممکن ہے ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم نے مثال کے طور پر 25 سال جد و جہد کر کے 500 آدمیوں کو دیندار بنا دیا، ممکن ہے 5000 بن سکتے تھے، ہم نے اور کمی کی ہے۔ 500 کا عدد بڑھ جانا اس بات پہ دلیل نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا امکان کتنے لوگوں کا تھا، اس میں سے کیا کیا ہے۔ فرض فرمائیے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں آبادی کے اندر سادات کے لیے 10 گھر بنائے, تو میں اسے کہوں گا یہ کمال نہیں ہے, پہلے بتاؤ تمہارے پاس وسائل کتنے تھے, پھر پتا چلے گا 10 بنانا کم کیا ہے زیادہ کیا ہے, حق ادا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. تو ایسا ہے محترم, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے کام پر مسلسل غور کرتے رہیں, ایسا نہ ہو ہم لوگ ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہوں. وہ جو فارسی میں کہتے ہیں تو تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہوں, آپ ہمیں مولوی کہیں ہم آپ کو مومن کہیں, اللہ حافظ, کہ آپ بھی خوش ہم بھی خوش, ایک مشکل ہے دین آگے نہیں بڑھ رہا, دین نہیں کہ یہ نہ ہو جائے کہیں. اچھا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے مثلا پچھلے سال کے مقابلے میں میرے اندر بہتری کیا آئی ہے, تب تو کوئی بات ہے, چلو ایک سال میں تو بہتری آئے نا, 15 شعبان گزر گئی, پچھلے سال کی 15 شعبان کو سوچئے, آپ پچھلے 15 شعبان میں بہتر تھے اس پہ بہتر, اگر دونوں برابر بھی ہوں تو ظلم ہو گیا, کیوں ایک سال جو گیا ہے یہ واپس نہیں آئے گا, ظلم ہو گیا, آپ کو مجھے بہتر ہونا تھا, خدا نہ کرے اگر ایسا ہے پچھلے 15 شعبان پر بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے, مطلب ہے کہ ہم نے ایک سال ضائع کر دیا, ہم نے ایک سال میں کوئی کام نہیں کیا, ہمیشہ جا کر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیے آپ کی عادتوں میں میری عادتوں میں کیا تبدیلی آئی, پہلے کم سچا تھا اب زیادہ سچا ہوں, پہلے میری عبادتوں میں لطف کم تھا اب لطف زیادہ ہے, پہلے دنیا کے کم لوگ مجھ سے کوئی خیر برکت حاصل کر رہے تھے اب زیادہ لوگ حاصل کر رہے ہیں, کیا ہوا ہے, اگر کچھ نہیں ہے دنیا وہی ہے جو ایک سال پہلے تھی, میرے لیے کم از کم وہی ہے, اس کا مطلب میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے وقت ضائع کیا, پھر ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں اتنے ڈھیر سال جو قرآن کی وہ کیا ہے, دنیا بعض اوقات اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے, ہر ایک کی مشغولیت اپنی ہوتی ہے, ایک کرکٹر کیسے مشغول کرتا ہے اپنے آپ کو, کرکٹ کھیلتا رہتا ہے, ایک قوم اگر کرکٹ کی دیوانی ہو تو وہ کیا کرتی ہے, کرکٹ دیکھتی رہتی, کرکٹ ایک ساتھ دیکھنا یہ کمال ہے, یہ کمال ہے, میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہیں 40 سال سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, کیا کمال نصیب ہوا, وہیں کے بھائی, اور جتنے گھنٹے ضائع کیے سب پہ خدا سوال کرے گا, تم کو اس لیے بھیجا تھا, یہ تمہاری زندگی کا کام تھا اور کوئی کام نہیں تھا تمہارے پاس, تمہارے پاس بس یہی کام تھا, تم لے کے بیٹھے رہے دیکھتے رہے, اور جو مظلوم تڑپ رہے تھے, جو ظالم ظلم کر رہے تھے, جو مظلوموں کی آہ فریاد اٹھ رہی تھی, اس پہ تمہیں کوئی اثر نہیں ہوا, تم اپنے گیم دیکھتے رہے, یہ زندگی کا ہدف ہے, تو ایسا نہیں محترم مسلسل سوچتے رہے گا, ہم کہیں اپنے آپ کو بہلا نہ رہے ہوں, اور مجھے یہ خطرہ بہت لگ رہا ہے. اچھا یہ مت سوچے گا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں تو دنیا رکی ہوئی ہے, نہیں دنیا نہیں رکے گی, دنیا بڑھ جائے گی, ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا, محفل حسینی نہیں ہوگی کوئی اور جگہ ہوگا, کہیں اور دین پھیل جائے گا, اور مولا نے جو ہمیں ہوشیار کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر, فرمایا خدا کی خاطر قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو, ایسا نہ ہو دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی کہ مولا ہوشیار کر رہے ہیں یہ نہ ہو اس کا مطلب ہے ہوگا, ورنہ شاید ہوشیار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, بس اگر وہ کہہ رہے ہیں نا یتیموں کے بارے میں خیال کرو خدا کی خاطر یتیموں کے بارے میں, اللہ اللہ فی الایتام, اس کا مطلب ہے یتیموں پہ ظلم ہوگا, ورنہ امیر المومنین اس طرح ہوشیار نہ کرتے, یوں لگ رہا ہے جیسے, اب آپ کی خدمت میں ایک خوف عرض کر رہا ہوں اپنا, یوں مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم جو نام لینے والے تھے ہم اب تک نام لے رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو نام لینے والے نہیں تھے اب وہ کام کر رہے ہیں اور ہم اب تک نام لے رہے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نام لینے والے تھے ان کو کام میں بھی آگے ہونا چاہیے تھا, اب یوں لگ رہا ہے جیسے ہم نام میں لینے میں رکے ہوئے ہیں اور کام پہ نہیں جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو پہلے نام نہیں لیتے تھے اب کام کی طرف جا رہے ہیں, وہ کام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں کتنے ہی ایسے نو مسلم لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مثال کے طور پر زیادہ عرصہ نہیں ہوا دیندار بنے ہوئے لیکن بہت آگے بڑھ گئے, قربانیوں میں، ایثار میں، فداکاری میں، محنت میں، جذبے میں بہت آگے چلے گئے. اور بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی طرح کہ جو برسوں سے دین کا نام لے رہے ہیں وہیں کھڑے، کہیں نہیں گئے، کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو جو میں نے اتنی دیر آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس لیے تھا کہ اذان محترم کچھ نہ کچھ ترقی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ ترقی کرتے رہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کہتے ہیں کہ میں ہر روز ایک صفحہ قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، سال بھر میں اس کو ڈیڑھ کر لیں، روزانہ ڈیڑھ صفحہ پڑھ لیں. آپ نے دیکھا کہ میں ہر روز مثال کے طور پر دو رکعت نافلہ پڑھتا ہوں، ایک سال محنت کر کے اس کو تین کر لیں، ایک قدم تو آگے بڑھے. آپ نے دیکھا پہلے میری زبان پہ سچائی کم تھی، ایک سال محنت کی تاکہ سچ بڑھ جائے، کچھ تو کریں، ایسا نہ وہیں کھڑے رہیں، نعوذ باللہ پیچھے چلے جائیں گے اور وقت نکل رہا ہے، وقت واپس نہیں آتا. دنیا کی ہر چیز کچھ نہ کچھ کر کے کی جا سکتی ہے، زندگی واپس نہیں آتی. اور ہم سب موظف ہیں، ہم سب کو اس کے اوپر جواب دینا ہوگا. خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے خاطر صحیح کام کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا وہ جو اصلی چیز امام کی خاطر کرنی تھی وہ کیا تھی؟ عرض ہوا عدل کو پھیلائیے، ظلم کو خاتمہ کریں. عدل کو جس حد تک آپ اور میں سمجھ پا رہے ہیں اس کو پھیلا دیجیے. مثال کے طور پر کیا، مثلا آپ نے دیکھا آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مال کے معاملے میں، عزت احترام کے معاملے میں، کسی حق کے معاملے میں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ سے ان پہ ظلم ہوتا ہے. آج تک آگے بڑھ کے مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جب آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ ظلم ہوا آپ نے مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو یہ کر بیٹھے وہ منتظر ہے، جو یہ کر دے کہ اس نے دیکھا ایک مظلوم ہے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کہتا میں ساتھ دوں گا. یہ جو اس کے دل میں مظلوم کے لیے محبت ہے، ظلم کے خلاف نفرت ہے، اس کا مطلب ہے یہ منتظر ہے. اب ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں یہ عدل آج تک نہیں کر رہا تھا، آج سے میں یہ عدل شروع کروں گا. یہ کہ اس کے دل میں عدل کے لیے محبت ہے، اس کا مطلب ہے یہ منتظر ہے، یہ منتظر ہے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے عبادتوں کو انتظار کا معیار قرار نہیں دیا، نہیں. کیوں؟ بعض اوقات شیطان اس میں بھی دھوکہ دے دیتا ہے. ایک انسان عدل پھیلا سکتا ہے، ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کو روکے گا، کہے گا تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، تم فلاں کام کرو. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ دو اچھائیوں میں سے کم اچھائی میں مشغول کر دوں تاکہ بڑی اچھائی پہ نہ جائے. بڑی اچھائی یہ تھی کہ ظلم کا مقابلہ کرتا، بڑی اچھائی یہ تھی کہ یہ عدل کو پھیلا دیتا. تو شیطان اس سے روکنے کے لیے کیا کرے گا؟ کہے گا اس سے عبادت کروا دو. اس سے نچلی سطح پہ ہوگا تو اس سے کہے گا تم غلط کر لو اور تم عبادت پہ مت جاؤ. ہر ایک کو اپنے انداز میں بہکائے گا. بس کسی کو ممکن ہے عبادت کے ذریعے بہکائے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے عبادت کے ذریعے بہکائے؟ ہاں، اس کو بڑے کام سے روکے. بڑا کام کیا تھا؟ ظلم کا مقابلہ کرو. اچھا وہ بڑے کام سے کیوں روکے گا؟ کہے گا یہ عبادت میں مشغول رہے اور ظلم چلتا رہے، آخر میں اس کی اولاد یہ عبادت بھی نہیں کر پائے گی. یہ ہوگا. اگر مثال کے طور پر لوگوں نے ظلم اور ظالم کا ساتھ دینا، ساتھ اس کا ساتھ روکنا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ظلم پھیلے گا. ظلم پھیلے گا تو کہاں آ جائے گا؟ اس کے گھر پہ بھی آئے گا، اس کے گھر پہ بھی آئے گا. کوئی یہ نہ سمجھے ظلم پھیلے گا میں نہیں پھنسوں گا، کوئی اور پھنسے گا. نہیں، جو جتنا ظلم کا ساتھ دے گا وہ ظلم میں پھنسے گا. بہترین راستہ کیا ہے؟ مقابلہ. اور یہی انتظار ہے. باقی اور صفتیں بھی ہیں. مثلا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی کیا دعائے عہد پڑھنا منتظر کی صفت نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہاں ہے، پہلی صفت یہ نہیں ہے. کیوں؟ ایسے لوگ بھی دعائے عہد پڑھ سکتے ہیں جو منتظر نہیں ہوں گے. دعائے عہد پڑھنے میں کیا ہے؟ تین منٹ کی دعا ہے، چار منٹ کی دعا ہے، شروع کرو، چار منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ لو، آخر میں تین دفعہ کہہ دو اللہ جل اللہ جل اللہ جل، ختم. کیا یہ منتظر کی علامت ہے؟ کہوں گا نہیں, منتظر کی علامت نہیں ہے. منتظر یہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ منتظر کی علامت بن جائے جو یہ پڑھے وہ منتظر ہے, نہیں ایسا نہیں. کیوں؟ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کا کوئی تعلق انتظار سے نہیں ہے. اپنی زندگی میں مگن ہے, خود غرضی میں, خود پرستی میں مگن ہے, اس کے بعد وہ ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ تھوڑی انتظار ہے. انتظار کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ, عدل کا پھیلاؤ, یہ اصل انتظار ہے. کیوں یہ اصل انتظار ہے؟ کہاں سے نکال دیا یہ؟ کیوں ہم نے, میں نے عرض کیا, دعا عہد نہیں کہا؟ کیوں ہم نے مثال کے طور پر زیادہ عبادتیں نہیں کہیں؟ کیوں؟ وہ سید و سردار جب تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ان کی اہم ترین صفت یہ لکھی ہے کہ وہ ظلم کا مقابلہ کریں گے. اصل جنگیں کیوں ہوں گی؟ اگر کوئی ظلم کو, ظالم کو نہ للکارے, جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جنگ کا سوال نہیں ہوتا. مثلا نبی خدا تشریف لائے اس دور کے اندر, اگر ابو جہل ابو لہب کو نہ للکارتے تو قریش مخالفت کرتے پھر کیا؟ نہیں. حتیٰ یہاں تک ہوا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنا دین پھیلانا چاہتے ہیں, پھیلائیں, بتوں کو کچھ مت کہیں. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پر امن بقائے باہمی. ہم بھی رہو, تم بھی رہو, تم اپنا کام کرو, اپنا کام کریں. اس کو ہم کہتے ہیں پر امن بقائے باہمی. تو انہوں نے کیا تجویز کی رسول خدا کو؟ کہا پر امن بقائے باہمی, آپ اپنے خدا کی طرف بلائیے, ہم اپنے خدا کی طرف بلائیں, جو جس طرف گیا گیا, جو ہمارا ہوا وہ ہمارا ہو گیا, جو آپ کا ہوا وہ آپ کا ہو گیا. آپ ہمارے معاملے میں ہاتھ نہ لگائیں, ہم آپ کے معاملے میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. رسول خدا نے قبول کیا؟ نہیں. فرمایا ایک بندہ بھی تیرے بت کے سامنے سر جھکائے میں مقابلہ کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ ایک بندے کو بھی تیری غلامی میں کیوں دوں؟ یہ اللہ کا بندہ ہے, تیری غلامی میں کیوں جائے؟ خدا نے اپنے بندوں کو کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی ہے, ان سے کہا آزاد رہو. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پرامن بقائے باہمی تجویز کر لی ہے. ہم نے ظالم سے کہا ہے ظالم تو اپنی دنیا میں مشغول رہے, ہمیں وہ کرنے دے جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں آگے خدمت میں عرض کروں ایک بار, ذرا سی سخت بات, ہم نے اپنی عزاداری میں کسی ظالم کو للکارا ہے؟ کربلا کیا تھی؟ اس دور کے ظالم کے خلاف سید الشہداء کی جد و جہد. کہا یہ جو یزید ہے یہ اللہ کے حلال کو حرام میں تبدیل کرتا ہے, حرام کو حلال کرتا ہے. مثلی لا یبایو مثلہ, صحیح. اس قربانی کے نام پر عزاداری ہوئی, اس عزاداری نے اپنے دور کی یزیدوں کو للکارنا بند کر دیا. یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو عزاداری میں اس دور کی یزیدوں کو للکار دینا چاہیے تھا, ہمیں تو ظالموں کا مقابلہ کر لینا چاہیے تھا. سید الشہداء نے خطبہ منا کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی دولت کو سمیٹنے والے لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی کام نہیں, غریب بے کس محتاج کیا کر رہے ہیں, مصیبتیں ہمارے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہا ہے, ہم نے کہیں للکارا؟ ایک موقع میں سید الشہداء نے خوبصورت جملہ, ہر جملہ ان کا خوبصورت ہے, یہ جملہ ارشاد فرمایا, اور یہ جملہ میں جب بھی کہتا ہوں نا واقعا اپنے اندر بہت خوف آتا ہے, پتہ نہیں ہم لوگ کیسے جواب دیں گے. سید الشہداء نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے اللہ کے دین کی خاطر, عیناً ترجمہ عرض کر رہا ہوں چونکہ اس خطبے کا میں نے خود اردو میں ترجمہ کیا تھا اس لیے میں آپ کی خدمت میں سکون سے عرض کر سکتا ہوں. فرمایا یہ بتاؤ تم نے اللہ کے دین کی خاطر کتنا پیسہ لگایا, کس قبیلے سے جنگ کی؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کا دین نام لیتے رہو گے اور کسی ظالم سے نہیں لڑنا ہے, تمہیں تو لڑنا ہی لڑنا ہے. تم اللہ کے دین کا نام لیتے رہو گے اور اس دین کے نام پر اپنی زندگی چلاتے رہو گے, مادی زندگی, اور تمہیں کچھ قربان نہیں کرنا پڑے گا, تمہیں پیسہ قربان کرنا ہی کرنا ہے. تو سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ تم کرو, بلکہ الٹا اس کو تو کہا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اب تم بتاؤ تم نے کیا کب ہے. یعنی وہ اس کو بحث میں نہیں لا رہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, وہ تو کرنا ہے, یہ بتاؤ کب کیا. فرمایا یہ بتاؤ تم نے دین خدا کی خاطر کتنا پیسہ لگایا, کس قبیلے سے جنگ کی. یعنی وہ تو تم نے لگانا ہی لگانا ہے جی. یہ سوال ہم سے نہیں ہے, ہم سے بھی اگر ہم سے ابھی ابھی کوئی پوچھے دین خدا کی خاطر کس ظالم کو للکارا، کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے ہم نے ایک بہت بڑے ہال کے اندر عزا کیے، اور وہ عزا ایسی کی ہے جس میں کسی ظالم کو نہیں للکارا. تو ہم سے کیا یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سے نہیں کہا تھا ظالم کو للکارنا، تم سے نہیں کہا تھا ظالم کا سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے کہ مولا ہم اتنے کمزور تھے کہ ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ آپ کا نام لیں اور وہ نہ کریں جو آپ نے کہا تھا کہ کرنا. انصاف ہے. اچھا ممکن ہے آپ کا اور میرا ذہن یہ کہے کہ یہ تو ابھی چل رہا ہے نا، اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ہم نے ظالم کو نہیں للکارا. اگر ہم ظالم کو للکار دیتے تو یہ بھی نہ چلتا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو چل رہا ہے دین، اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ہم نے ظالم کو نہیں للکارا. اگر ہم ظالم کو للکارنا شروع کر دیتے تو یہ سب بند ہو جاتا. کیوں؟ ظالم ہم سب ہمارے اوپر حملہ کر دیتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بالکل الٹا، اگر ہم ظالم کو للکار دیتے آج ہم جیت چکے ہوتے، آج دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. انہوں نے ہمیں اسی خوف میں مبتلا کیا کہ ہم سے نہ ٹکرانا، اگر ٹکرائے تو ہم تمہیں پاش پاش کر دیں گے. اور سید الشہداء نے کیا کہا؟ ہمیشہ ظالم سے ٹکرا جانا اور پاش پاش ہونے سے نہ ڈرنا، چونکہ فتح تمہاری ہے. خود سید الشہداء نے یہی کیا نا، ظالم سے ٹکرائے، ظاہری طور پہ لاشا پامال ہو گیا لیکن فتح سید الشہداء کی تھی. جی یہ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ جب تک نہیں سیکھیں گے ظہور نہیں ہوگا. البتہ مجھے ڈر ہے ہم نہ سیکھیں، نعوذ باللہ، کوئی اور سیکھ لے گا اور وہ ساتھ دے دے گا. یہ مجھے ڈر ہے. ہم جو نام لینے والے ہوں، ہم ظلم کو نہ للکاریں، ظالم کا مقابلہ نہ کریں، کچھ اور لوگ ہوں جو بظاہر نہ سمجھتے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اتنی طاقت ہوگی ظالم کو للکار دیں گے، وہ امام کا ساتھ دینے کے چلے جائیں گے. پھر میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگوں میں جن کا بظاہر تعلق اسلام سے نہیں ہے، ظالم کو للکارنے کی خواہش اور طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. اگر ان کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یہ ظلم ہوا ہے، ساتھ دے دیں گے، ساتھ دے دیں گے. اور ہم ساتھ نہیں دے رہے. اچھا کیا نشانی ہے ساتھ نہیں دیتے؟ یہی کہ ہم نے اپنے کسی عمل کے ذریعے کسی ظالم کو خطرے میں نہیں ڈالا. اور میں نے اس کی ہمارے پاس دلیل کیا تھی؟ اگر ہم ڈالیں گے ہم نابود ہو جائیں گے. اور ہمارے سید و سردار نے فرمایا تھا کہ جب تم للکار ہوگے تو وہ نابود ہوگا، تم زندہ رہو گے. الٹا. اچھا اب منتظر کون ہے؟ اب آپ سوچ رہے تھے کہ میں کہوں گا منتظر وہ ہے جو دعا عہد پڑھتا ہے، دن بھر میں صرف نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت عبادتوں میں مشغول رہتا ہے. میں نے نہیں کہا، اگرچہ منتظر یہ سب کرتے ہیں لیکن یہ منتظر کی علامت نہیں ہے. منتظر کی علامت کیا ہے؟ ان سب کے ساتھ ظالم کو للکار دیتا ہے، ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے. کم از کم کیا طاقت رکھتا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے یہ ظلم ہے، کم از کم اتنا تو کرے. آپ پر ہم یہ بھی نہیں کرتے، اس سے بچنے کے 10 بہانے لے آتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا ہے، کر کے نہیں دیں گے. ہم سب کو معلوم ہے دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم سب کو معلوم ہے تقریباً ظالم کون ہے. جرأت نہیں ہے کہ کہیں یہ ظالم ہے، جرأت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں مثلاً یہ جو لبنانی اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں اس میں اسرائیل ظالم ہے. ہم جانتے ہیں یہ جو فلسطینی مثال کے طور پر اسرائیل کے مقابلے میں اس میں فلسطینی مظلوم ہے، اسرائیلی ظالم ہے. ہم جانتے ہیں یہ جو امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا ہوا ہے اس میں عراقی مظلوم ہے، امریکہ ظالم ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت سارے ظالم ہیں جو مظلوموں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں، اب یہ سب ہم جانتے ہیں، کہتے کیوں نہیں؟ علناً للکارتے کیوں نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں، دین کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے پاس جواز یہ ہے، اپنی خاموشی کے لیے ہمارے پاس جواز کیا ہے؟ دین کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اچھا جب سید و سردار تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ان تمام ظالموں کو چھوڑ دیں گے چونکہ یہ سیاست میں ہے، اور امام صرف دین پہ عمل کریں گے. یہ ہوگا؟ کہیں کہ نہیں وہ ان ظالموں کو للکاریں گے. اچھا وہ کہاں بیٹھ کے للکاریں گے؟ مسجد میں یا مسجد سے باہر؟ مسجد میں یا مسجد سے باہر؟ مجلس میں یا مجلس کے باہر؟ ہم تو اپنی مجلس میں نہیں للکار سکتے, کیونکہ اگر ہم نے للکارا تو لوگ ہم سے آ کر کہیں گے مولانا صاحب آپ سیاست میں دخالت مت دیں. اگر میں مجلس کے اندر آپ کے سامنے کہوں امریکہ کو کہو مردہ باد, تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ مذہب مجلس میں سیاست مت کرو. صحیح. اور سید السردار جب تشریف لائیں گے تو وہ اسی ظالم کو للکاریں گے, اور مسجد میں للکارا تو آپ جائیں گے مولا سے کیا کہیں گے؟ مولا یہ مسجد دین کی جگہ ہے, ہاں پہ یہ سب نہیں کر, یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اچھا کیا کوئی امکان ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ظالم کو نہ للکاریں؟ جن کے لیے روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تشریف لائیں گے زمین میں عدل و انصاف کو پھیلائیں گے جیسا کہ ظلم و جور پھیلا ہوا ہے, تو ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں کیا؟ آپ اچھی طرح, میرا اپنا یہ خیال ہے, میں نے جو اتنی دیر لگائی اس لیے تھی تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں محافظ کاری. محافظ کاری کیا ہے؟ اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈنے کے بہانے کچھ نہ کچھ اصول بنا لیتے ہیں. اپنے لیے پناہ ڈھونڈنی ہے نا کہ بھائی یہاں امریکہ کو للکاریں گے تو مصیبت آئے گی نا. میں دبئی میں تھا, عشرہ اولا تھا میں پچھلے سال, جو مجھے یاد آتا, تو انتظامیہ نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ امریکہ کا نام لیں گے رات کو ڈپورٹ ہو جائیں گے ختم. پھر ہم یہ بھی نہیں سنیں گے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے امریکہ کا نام تعریف میں لیا تھا, نہیں یہ نہیں سنیں گے, نام لیں گے ڈپورٹ ہو جائیں گے. میں کہا وہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈپورٹ ہونے کو تیار ہوں. کہنا مولانا صاحب آپ تو چلے جائیں گے ہماری مجلس بھی بند کر دیں گے, آپ چلے جائیں گے ہماری مجلس بھی بند کر دیں گے, جو ابھی ہم لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں نا امام بارگاہ کو تالا لگا دیں گے. پھر میں نے فیصلہ کیا آئندہ سے زندگی میں ایسی کسی جگہ مجلس پڑھنے نہیں جاؤں گا جہاں اتنی پابندیاں لگی ہیں. اگر میں مجلس پڑھوں اور ظالم کو ظالم نہ کہہ سکوں, مظلوم کی حمایت میں چار جملے نہ بول سکوں, تو میرے مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ملنا مجھے؟ احسان محترم یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اچھا ابھی ہم لوگ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں مولا آپ تشریف لائیں, پھر دیکھیں ہم آپ کے پیچھے چل کر دنیا کے ہر ظالم کو للکاریں گے. پہلے پریکٹس کی خاطر اپنے محلے کے ظالم کو للکار کے دیکھ لو, دیکھو ہوتا کیا ہے, پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا کہ دنیا کے ہر ظالم کو للکاریں گے. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک ریس ہونے والی ہے 40 کلومیٹر دوڑنا ہے, تو آپ کہیں گے ابھی تو خیر میں 4 قدم بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن ریس والے دن 40 کلومیٹر دوڑوں گا. تو میں کہوں گا برادر ایسا کرو کہ آج 4 کلومیٹر چل کے دکھا دو, ریس والے دن دوڑ لینا 40 کلومیٹر, ابھی آج 4 کلومیٹر تو چل کے دکھاؤ کچھ. تو ایسا نہیں ہوتا. منتظر اصلی منتظر جو سمجھ میں آتے ہیں عدل پسند کرتا ہے. اچھا وہ عدل پسند کرتا ہے تو کیا عدل قبول کر لینا آسان ہے؟ نہیں, عدل قبول کرنا بہت سخت ہے. چند مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ موضوع مبہم نہ رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض کیجئے پورے پاکستان میں لوگ بھوکے ہیں, میرے گھر میں کوئی بھوک نہیں ہے, صحیح. اچھا اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی دنیا میں پورے پاکستان میں لوگ بھوکے ہیں, میرے گھر میں کوئی بھوک نہیں ہے, کیوں ایسا؟ میرے پاس کوئی فضیلت ہے؟ مثلا ابھی چلیے اچھی مثال ذہن میں آئی, ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, پوری کراچی میں لائٹ جاتی ہے, آپ کے یہاں بھی جاتی ہے, حیدرآباد میں بھی جاتی ہوگی. ایک دوست آئے انہوں نے کہا پوری کراچی میں لائٹ جاتی ہے, کراچی یونیورسٹی میں لائٹ نہیں جاتی, کراچی یونیورسٹی کا کیمپس ہے اس میں لائٹ نہیں جاتی. میں نے سنا کہ ہاں اچھی بات ہے نہیں جاتی, اور پھر اس کو فضیلت میں کہا کہ پورے کراچی میں لائٹ جاتی ہے کراچی یونیورسٹی میں نہیں جاتی. میں نے کہا دیکھو برادر اگر تمہارے یہاں لائٹ نہیں جا رہی تو یا اس وجہ سے کہ کراچی یونیورسٹی والے یا چوری کر رہے ہیں یا بدماشی کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہ نہ چوری کر رہے ہوں نہ بدماشی کر رہے ہوں تو ان کی لائٹ کیوں نہیں جا رہی؟ سب کی جاتی ہے ان کے کیوں نہیں جاتی؟ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا کہ سب کیا جائے اس کیا نہیں جائے، نہیں جا رہی تو کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا، اگر عدل ہوتا اس کو بھی تو مصیبت اٹھانی تھی، یہ نہیں اٹھا رہا اس کا مطلب کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. اب آپ سوچے گا اس طرح گڑبڑ کے نام پر ہمیں اور آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہ ہو میرے ساتھ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں ساتھ نہیں ہیں پھر؟ سب ایسے ہیں میں ایسا ہوں، کیوں ایسے ہیں؟ خدا نے دیا، یہ خدا نے چاہا تھا. سب اس طرح پسے ہیں اور آپ بچے رہے، کیوں؟ اب دیکھیں، عراقی امریکہ سے لڑ رہے ہیں مصیبت میں پڑے ہوئے، ایرانی امریکہ سے لڑ رہے ہیں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، لبنانی امریکہ سے لڑ رہے ہیں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں تم سب مصیبت میں پڑے نا ہم عیاشی میں. اچھا، خدا نے ایسے چاہا تھا کہ وہ تین مصیبت میں پڑے رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کریں اور ہم مزے لیں؟ یعنی کہ نہیں، انہوں نے کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا. کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے جب ظالم ان کی طرف آیا تو اس کو للکارا، کہا تیرے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور ہمارے ملک نے کیا کیا؟ ہم کام نصر یہ کہ سر جھکائیں گے بلکہ ظالم کی گردن کاٹنے کے لیے تمہیں اسلحہ بھی دیں گے. ہم نے یہ کیا، ہم ساتھ ہو گئے، اب ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آ رہی. آپ خود سوچیں، پوری دنیا مقابلہ چل رہا ہے، ہم کیوں نہیں ہیں؟ اب آپ ممکن ہے کہیں گے بھائی اس کو کیا مصیبت آئی ہے، بلا وجہ ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، بھائی عراقی مصیبت میں پھنسے ہیں، پہلے کام ہے کہ پاکستان کو مصیبت میں ڈال دیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء کربلا میں گئے تو سب لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، دیکھو ہم کیا مصیبت آئی، ہمارے مصیبت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ ہم کربلا نہیں گئے. یہ کون سا کمال کیا؟ کربلا نہیں گئے کمال کیا ہے؟ یہ کہ مصیبت نہیں آئی، یہ اچھائی آئی. نہیں، یہ مصیبت نہیں آئی، شرم کا مقام تھا. کیوں؟ تم نے کیوں نہیں ساتھ دیا مظلوم کا؟ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ہم نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ختم. جب بھی آپ کہیں گے نیوٹرل ہیں آپ بچ جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، نہ مظلوم کا ساتھ دیں گے نہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، بچ جائیں گے. لیکن یہ بچنا فخر ہے. آپ جب بھی حق پر چلیں گے قربانی تو دینی پڑے گی. اب منتظر کون ہے؟ جو جنگ کے موقع پر پورا امن محفوظ جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا وہ منتظر ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر کودتا ہے ظالم کے مقابلے کے لیے اور کہتا ہے مولا آپ نے بھی ظالم کا مقابلہ کرنا تھا، میں کر رہا ہوں، اب آپ تشریف لائیں. کون منتظر ہے؟ ہمیں اس سمجھ میں آ جانا چاہیے. اچھا اصل رکاوٹ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں ایسے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، کچھ لوگ تو غفلت میں ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آیا معاملہ، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نہیں کر رہے. کیوں؟ کوئی نفس کی کمزوری ہے، نفس کی کوئی کمزوری ہے. اچھا اب ایک بہت ایکسٹریم لیول کی مثال سے شروع کرتے ہیں. عمر ابن سعد کو نہیں پتا تھا مظلوم کون ہے؟ پتا تھا. اس کو نہیں پتا تھا ظالم کون ہے؟ پتا تھا. ظالم کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ شہر رائے کی حکومت عزیز تھی، یہی ہوا تھا. دنیا کی کوئی چیز عزیز ہو جاتی ہے اتنی کہ پھر خدا پسند نہیں آتا، یہ مصیبت ہے. مصیبت یہ ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرنا مصیبتیں لاتا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا امتحان لیتا ہے. جب انسان کسی امتحان میں پڑتا ہے تو اسے کوئی چیز قربان کرنی پڑتی ہے. جب وہ چیز اللہ سے زیادہ پسند ہو تو پھر انسان وہ قربان نہیں کرتا، وہ قربان نہیں کرتا اور حکم خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے. سادہ ترین مثال دوں آپ کی خدمت میں، فجر کی نماز واجب ہے، واجب ہے. جو نہیں پڑھتا وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اسے نیند عزیز ہے. کتنی عزیز ہے؟ اتنی کہ خدا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے، اتنی کہ خدا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے. تو یہ خدا کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. اب میں نے یہ سخت بات اس لیے کہی اظہار محترم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے. ہم میں نے اس کہ آپ مجھے مولوی کہ میں آپ کو کہوں آپ بھی بخش دیے ختم ہو گئے معاملہ, نہ آپ ذمہ داری انجام دیں گے نہ میں انجام دوں گا. کب تک دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی چیز خدا سے زیادہ عزیز ہونے لگے, حکم خدا سے زیادہ عزیز ہونے لگے, حکم خدا قربان ہو جائے گا. ایک مثال میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی, حکم خدا قربان ہو گیا. کیوں؟ اس وقت وہ زیادہ عزیز تھی. آپ ممکن ہے کہیں نہیں ہمیں اس وقت بھی خدا زیادہ عزیز تھا, کل ٹرائی کریں, کل ٹرائی کر لیں. ہر روز یہی ہے, ہر روز یہی, کل بہتر کر لیں. البتہ خدا نے کبھی دروازے بند نہیں کیے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ان سے کہو کہ میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں, تو مجھے پکاریں, مجھ پر ایمان لائیں. آپ کل صحیح کر لیں, آپ پریکٹس کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, میں اور آپ جو چیز حکم خدا کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اسے قربان کر لیں. آہستہ آہستہ قربانیوں کی یہ عادت کہ جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اسے قربان کر دیں گے, قربانیوں کی یہ عادت ہمیں عدل کے لیے تیار کر دیں گے, ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دیں گے. کیوں؟ جب آپ ظلم کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو کچھ قربان کرنا پڑے گا, آپ کو قربان کرنے کی عادت ہوگی, تو آپ کہہ دیں گے خدا کی راہ میں کوئی چیز قبول نہیں ہے, قربان کر دو. یہ قربانی کی عادت کام آئے گی. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں لنک بھی عرض کر دوں, آپ ماہ رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ماہ رمضان منتظر بناتا ہے, ماہ رمضان منتظر بناتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کم از کم کام کیا کرتے ہیں, اپنی بھوک کو خدا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. آپ کو یہ احساس حاصل ہوتا ہے کہ خدا کی خاطر کچھ چیزیں قربان کرنی ہیں. آپ خدا کی خاطر پیاس قربان کرتے ہیں, بھوک قربان کرتے ہیں, یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ جو حکم خدا کی راہ میں رکاوٹ بنے اسے قربان کرنا ضروری ہے, اسے قربان کرنا ضروری ہے. تو اگر ظالم کو للکارنے کی راہ میں دنیا رکاوٹ بن رہی ہے تو ہم دنیا قربان کر دیں گے, لیکن خدا کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بس ماہ رمضان منتظر تیار کرتا ہے, ماہ رمضان تزکیہ نفس کے ذریعے سے منتظر تیار کرتا ہے کہ نفس کا تزکیہ کرو, حق کی خاطر قربانی دینے کی عادت ڈالو. جب یہ عادت تمہارے اندر بڑھتی چلی جائے گی تب تم سچے منتظر بن جاؤ گے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھ رہے تھے آسان کام ذمہ داری ہوتی, ایک آدھ پسٹل خرید کے رکھ لیتے اور کہتے ہم منتظر ہیں, تھوڑی بہت دولت جمع کر کے رکھ لیتے کہتے ہم منتظر ہیں, ایک ڈگری لے لیتے یونیورسٹی کی بے ضرر سی اور کہتے کہ ڈگری ہمارے پاس ہے ہم منتظر ہیں. اب پتہ چلا معاملہ بہت سخت ہے, منتظر بننے کے لیے جان دینی پڑ جاتی ہے. یہ جو ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر 1980 سے 1988 تک اس کے اندر کم و بیش 200,000 لوگ شہید ہوئے تھے, 200,000 لوگ شہید ہوئے, یعنی اندازن 125,000-150,000 عورتیں بیوہ ہو گئی, اندازن 3-3.5 لاکھ بچے یتیم ہو گئے. یہ عدل کو پھیلانے اور ظلم کو روکنے کے لیے دی جانے والی قربانی ہے, قربانی. آپ مت سمجھیں, میں اور آپ مت سمجھیں کہ انتظار آسان ہوگا, اور جیسے جیسے ہم اس دور میں بڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھتے جا رہے ہیں, پہلے سے مقابلے میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب سخت ہوتا جا رہا ہے, آگے بھی سخت ہوتا چلا جائے گا. اچھا یہ کتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا, ایک روایت بہت خوبصورت نفیس روایت ہمارے پاس ہے, اس میں لکھا ہے کہ تم لوگ, امام کا نامی گرامی ذکر ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے چھلنی کیے جاؤ گے, چھلنی کیے جاؤ گے. اس کے بعد عربی میں یہ جو لفظ تھا تو غربلو یعنی چھلنی کیے جاؤ گے, اس کو 2-3 دفعہ دہرایا امام نے, فرمایا چھلنی کیے جاؤ گے, چھلنی کیے جاؤ گے, چھلنی کیے جاؤ گے, اتنے چھن جاؤ گے کہ جیسے گندم میں کیڑا لگ جائے تو کوئی اس کیڑے کو ہٹانے کے لیے گندم کو ذرا سا کاٹ دیتا ہے, گندم کے دانے کو, تو تھوڑا سا گندم کا دانا کٹ چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ کیڑا لگے تو وہ دوبارہ اس کو ہٹانے کے لیے تھوڑا سا اور رگڑے, پھر دوبارہ لگے تھوڑا سا رگڑے. فرمایا تم اتنے چھانے جاؤ گے کہ گندم میں سے چھلکے کے سوا کچھ نہیں بچے گا, چھن جاؤ گے. اچھا کون سی چیز چھانے گی ہمیں؟ مصیبتیں. مصیبتیں چھان دیں گی. یعنی کیا ہوگا؟ جو حق کا نام لے گا ایک مصیبت اس کے سر پہ چھن جائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے ہم حق کا نام لیں گے مصیبت سہ لیں گے, اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ مصیبت ہمارے بس کی نہیں ہے, ہم نہیں کہتے, وہ علیحدہ ہو گئے. اب چھلنی والے جو بچ گئے ہیں وہ پھر دوبارہ ایک اور مصیبت پہ چھان دیے جائیں گے. فرمایا کئی دفعہ تم لوگ چھلنی کر دیے ہوگے, پھر تم میں سے بچنے والے اتنے ہی ہوں گے جیسے گندم کے چھلکے دانے میں سے صرف چھلکا رہ جاتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ وہ اصل ساتھ دینے والے ہوں گے. ایسا مطلب جو مجھے احساس ہو رہا ہے, ہماری چھلنی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, ابھی ہم نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی ہے. حقیقتا اگر دیکھیں ہم نے ایسی کوئی مصیبت نہیں اٹھائی ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے اب ہم اس دور میں داخل ہوں گے, اب ہم اس دور میں داخل ہوں گے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ مصیبت بڑھتی چلی جائے گی. مثلاً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ میں اور آپ بہت جلد پاکستان میں کسی بڑے قحط پہ پہنچنے والے ہیں, بہت صاف اندازہ ہو رہا ہے. مثلاً سندھ کی جو زراعت کی صورتحال اس وقت ہے, سرحد اور پنجاب کے اندر اب جو مشکل سیلاب وغیرہ کی صورت میں آ رہی ہے, پورے ملک میں جو نامنی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے سال سے ہم کسی بہت بڑے سخت وقت سے گزریں گے. یہ ہماری چھلنی کا دور شروع ہو جائے گا کہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو دوسروں کی خاطر اپنی غذا قربان کریں گے. یہاں سے ہم چھلنا شروع ہو جائیں گے اور کم ہوتے چلے جائیں گے. نعوذ باللہ تعالی, خدا ہم سب کی مدد کرے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ ہونا ہے, یہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا کہ تم لوگ امتحانوں میں پڑھو گے تو میں سے کم لوگ ہوں گے جو حق کا ساتھ دیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ آپ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیے, اپنے نفس کے خلاف جد و جہد. ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیے اپنی غلط عادتوں کو ترک کرنے میں, غلط چیزوں کو ترک کریں. کب ترک کریں گے؟ پھر مثلا فرض فرمائیے کسی انسان کو بغض کی عادت ہے, دل میں بغض ہے, کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ دل کے اس بغض کے ساتھ امام کے سامنے پہنچ جائے گا؟ روایت فرماتی ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا آیۃ کریمہ, اے خدایا ہمارے دل میں صاحبان ایمان کے لیے بغض قرار نہ دے. اگر میرے دل میں واقعا کچھ مومنوں کے لیے بغض ہے میں امام کے سامنے پہنچ جاؤں گا ایسے. بس ہم نے یوں سوچا ہے, ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سب غلط کام کرتے رہیں گے اور امام کے لشکر میں پہنچ جائیں گے, ہوگا ایسا؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. کیوں امید دلائیں غلط امید کے ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے ایسا, یہ بات طے شدہ ہے. تو ہم لوگ کیوں اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ اس امتحان میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہ رہے, اس سختی میں نہیں جانا چاہتے. اگر مومنوں کے لیے بغض ہمارے دلوں کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ, سچائی ہمارے زبان کے اوپر نہیں ہے, مال کے اندر پاک و صاف نہیں ہے, اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, یہ سب علامتیں اس بات کی ہیں کہ ہم لشکر امام تک نہیں معلوم پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے. کب وقت آئے گا صحیح کرنے کے لیے؟ بہت اچھا وقت ہے, ماہ شعبان اپنے اختتام پر ہے, اپنی تیاریوں کو ماہ رمضان کے لیے شروع کر دیجیے تاکہ ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیجیے اور ایک بھی برائی کم کر سکے. کب ڈالیں؟ صرف ایک راستہ ہے, کوئی یہ کہے میرے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں, کون معصوم ہے؟ تو معصوم تھوڑی ہے آپ, اس کا مطلب کوئی نہ کوئی غلطی ہے. اب یہ کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, تسلیم نہیں کرتے. مثلا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ممکن ہے کہتا رہا ہوں اور اپنے اندر تسلیم نہ کروں گی میرے اندر کوئی غلطی ہے, آپ ممکن ہے ایسے ہی آپ سن رہے ہو لیکن تسلیم نہ کریں گے آپ کے اندر کوئی غلطی ہے, آپ ظلم کریں گے, میں بھی ظلم کروں گا اگر ہم نے کیا. بہترین کام یہ ہے میں اور آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں, واقعاً امام کے منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیں, ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر وہ غلطیوں کا ازالہ کر لیں, تیاری کی راہ میں ایک قدم ہو جائے گا. اگر ہر سال ایک غلطی ہی کم کرتے تو 30-40 سال 50 سال کی عمر تک پہنچتے پتہ نہیں کس پاکیزگی پہ پہنچ جاتے, لیکن بدقسمتی سبق ضائع ہو گئے. لیکن خدا تعالیٰ کے نظام میں چونکہ دیر نہیں ہے, ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں, تو آپ کہیں نہ کہیں سے شروع کر لیجیے. یہ چند دن جو آپ کے اور میرے سامنے موجود ہیں اس میں کچھ منصوبہ بنا لیں اپنے لیے کہ مثلا میں ماہ رمضان تک پہنچنے سے پہلے ان کاموں کو انجام دوں تاکہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا لوں, ورنہ ماہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ یہ پران ہوتے رہیں گے, یہ پران نہیں رکیں گے, ہوتا رہے گا, بولتے والے بولتے رہیں گے, سننے والے سنتے رہیں گے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سب بولنے والے سب سننے والے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں. ہاں گارنٹی اس وقت ہے جب خدا نے متعال کے لیے اس راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں. تو آپ اور میں ان لوگوں میں سے بن جائیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان چند دنوں سے فائدہ اٹھائیے, اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیجیے, یہ غلطی ہیں جس کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا فرض فرمائیے آپ نے احساس کیا کہ دل میں کچھ دوستوں کے لیے حسد ہے, مقابلہ کریں. حسد سے کیسے لڑتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہ میں نہیں معلوم برائیوں سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے, دل میں بغض ہے ٹھیک ہے کیا کرو, دل میں کینہ ہے کیا کرو, کچھ نہیں کر سکتے. مثلا یہ کتاب گناہ کبیرہ آپ کے پاس ہے, شہید آیت اللہ دستگیر کی کتاب, دیکھیے اس میں برائیاں جو لکھی ہیں ان کے مقابلے کے لیے کیا طریقہ کار لکھا ہے. اچھا ہے کتاب میں کچھ برائیاں لکھی ہیں پھر ان برائیوں سے بچنے کا طریقہ کار بھی لکھا ہے. مثلا فرض کیجئے میں نے اور آپ نے احساس کیا کچھ ریاکاری ہے, کچھ دکھاوا مصنوعی پن بناوٹ ہے. دیکھیے ریاکاری سے بچنے کے لیے علاج کیا لکھا ہوا ہے, جب تک بہت محنت نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہوگا, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر مجھ سے کوئی کہنا دولت کمانا مشکل ہے میں کہوں گا نہیں, کوئی مجھ سے کہے علم حاصل کرنا مشکل ہے میں کہوں گا مشکل ہے, بہت مشکل نہیں ہے, لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے. کیوں؟ بہت سارے دولت مند انسان نہیں بن سکے, بہت سارے صاحبان علم انسان نہیں بن سکے, بہت چند لوگ تھے جو انسان بنے. اور شہید قدوسی فرماتے تھے, کہتے تھے یہ دنیا ایک کھیل ہے, چند لوگ کھلاڑی ہیں باقی سب تماشائی, باقی سب تماشائی. تماشائی کون ہے, کھلاڑی کون ہے؟ کھلاڑی وہ ہے جس نے نفس پہ قابو پا لیا, وہ کھلاڑی ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب تماشائی فرند ابلائنگ سے, ان کا کام یہ خالی جگہ بھر رہا ہے بس. ایک آدمی بول رہا ہے, 50 آدمی سن رہے ہیں, ممکن ہے میں بھی خالی جگہ بھر رہا ہوں, آپ بھی خالی جگہ بھر رہے ہیں, اس بیچ میں اکا دکا چند لوگوں کے جو انسان بن رہے ہوں, باقی سب اپنا کام کر رہے ہیں, تماشائی بن رہے ہیں. تو پہلا کام یہ کریں کہ کوشش کر کے اصلی والے بن جائیں, وہ بن جائیں جو نفس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, وہ کائنات کے اصل ہیں, باقی سب فر ہے, باقی سب کھیل کود ہے جو میدان کو بھرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بھیج دیا, چاہے تو اصلی بن سکتا ہے. بہر ماہ شعبان اپنے اختتام پر ہے, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, اور منتظر کے اوصاف, منتظر کی تیاری کے حوالے سے بہت اچھا موقع ہے کہ محنت کریں, جدوجہد کریں. ماہ شعبان میں چند اعمال بہت نفیس ہے. نمبر ایک استغفار, دل سے استغفار, تاکہ ماہ رمضان میں پاکیزگی کے ساتھ داخل ہوا جا سکے. ماہ شعبان میں ایک درود ہے جس کو درود شعبانیہ کہا جاتا ہے. ماہ شعبان میں ایک مناجات ہے جس کو مناجات شعبانیہ کہا جاتا ہے. یہ سب اس ماہ شعبان کی بہترین اعمال میں سے. اگر خدا نہ کرے اب تک آپ نے مناجات شعبانیہ نہیں پڑھی تھی, اب پڑھ, خدا نہ کرے اب تک آپ نے مفاتیح القرآن میں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ شعبان کے اعمال کیا کیا ہیں. اب چند دن رہ گئے, اب یہ کر لیں. اور جو مقرر آپ کی خدمت میں عرض کیا, اپنی چند غلطیوں کی نشاندہی کر لیں. مثال کے طور پر مثلا کوئی ایک خاتون, کوئی مومنہ یہ سوچے کہ پردہ کرتی ہے, اچھا نہیں کرتی, اس ماہ رمضان کو ہدف بنا لے گی اب پردہ اچھا کرنا. ہم نے دیکھا ہم نماز پڑھتے ہیں اچھی نہیں پڑھتے, ہدف بنانے اچھی پڑے. مثلا زیارت کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے, ہدف بنانے اپنی زیارت کو بامقصد بنائیں, زیارت کو توجہ کے ساتھ انجام دیں. اسی طرح مثلا انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, انسانوں کا احترام نہیں کرتے, بے اعتنائی کرتے ہیں, اصل تحقیر کرتے ہیں. اصول بنانے نہیں, کسی انسان کے ساتھ تحقیر نہیں کریں گے, کسی انسان سے بے احترامی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے. نہیں معلوم کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ ماہ رمضان کے لیے بہت نفیس ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے, آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر کیا کھائیں گے, اس دسترخوان پہ سب کچھ ہے. اور کسی عارف نے تعبیر کی کہنے کی کہ یہ دسترخوان ہے, اس کے اوپر کھانے بہت سارے رکھے ہیں, ہلکے اچھے برے سب کچھ رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا کھانا کھانا ہے آپ نے. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو کھانے کی پرواہ نہیں ہوں گی, وہ صرف یہ سوچ رہے ہوں گے ہمیں میزبان کے برابر میں بیٹھنا ہے, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس میں کھانا کون سا کھانا ہے. ان کے سارے ہم مغم اس بات پر ہوں گے کہ ہم کاش میزبان کے برابر میں جا کر بیٹھیں. آپ کے میزبان امام وقت ہیں, وہ حجت خدا ہے. آپ یہ سوچیں, میں اور آپ سوچیں کہ ہم اتنا صاف ہو جائیں کہ اس ماہ رمضان میں ان کے قرب کا فخر حاصل کریں, ان کے قرب کا فخر حاصل کریں. وہ خود بھی طاہر ہیں اور مطاہر بھی ہیں, خود پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی عنایت کرنے والے ہیں. اگر کوئی اتنا ہی کرے کہ کسی بہانے ان کی نظر عنایت کو حاصل کر لے تو پاکیزگی خود بخود سرایت کر جائے گی. کیا اس ماہ رمضان میں یہ ہدف نہیں بنایا جا سکتا؟ اتنا جد و جہد کریں گے کہ وہ وجود مقدس ہماری طرف توجہ کریں کہ یہ ہمارا ماننے والا کتنی جد و جہد کر رہا ہے. ایک دفعہ بھی انہوں نے خاص توجہ دے دی, ایک امام کی عمومی توجہ ہے جو پوری دنیا پر ہے. یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں کیا امام نہیں جانتے؟ یہ عمومی توجہ ہے, سب ماننے والوں کو, دشمنوں کو, جاننے والے انجان سب کو جانتے ہیں. یہ عمومی توجہ ہے. ایک خصوصی توجہ ہے, وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اچھا اپنے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے توبہ کرے کہ وہ اس پردہ غیبت سے دیکھیں کہ یہ ہمارا بیٹھنے والا توبہ کر رہا ہے. یہ خصوصی توجہ ہے. کاش چند لحظے خصوصی توجہ ان کی ہمیں نصیب ہو, ایک دفعہ بھی خصوصی توجہ مل گئی تو پاکیزگی سرایت کر جائے گی. یہ لوگ جو بعض لوگ امام کے محضر میں پہنچ سکے ہیں, انہوں نے دیدار کیے ہیں. اب عجیب بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتا نہیں چلا کہ ہم نے امام سے ملاقات کر لی ہے, لیکن جو پہچاننے والے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے تم امام سے مل کے آ رہے ہو. خود اس کو پتا نہیں چلا کہ میں نے امام کو دیکھ لیا ہے, لیکن جو پہچاننے والا ہے وہ دیکھتے ہی کہہ دیتا تھا تم نے امام سے ملاقات کی ہے. وہ کہتے میں نے میں نہیں ملا. کیا نہیں ملے ہو؟ اس سے کیسے بتاتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر اب وہ نورانیت ہے جو ان کے ساتھ رہنے والوں میں. یعنی سامنے والا جانتا بھی نہیں ہے کہ میں امام سے ملا ہوں, لیکن پہچاننے والا پہچان جاتا ہے کہ نہیں نورانیت آ گئی ہے, نور سرایت کر گیا ہے. اس وجود مقدس کی نورانیت اتنی شدید ہے کہ شاید برابر والے کو پتا بھی نہ چلے کہ میں کس کے برابر سے گزر گیا, پھر بھی اس کا نور آ جاتا ہے. ایک نظر خاص چاہیے, نظر خاص چاہیے. حتی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ آج سے محنت شروع کریں, ایک مہینہ محنت کریں, شاید شب قدر ایک لحظہ امام کی خاص توجہ مل جائے, کامیاب. ایک سیکنڈ کو بھی مل گئی نور آ جائے گا, نور سرایت کر جائے گا, پاکیزگی بڑھ جائے گی. اس کو ہدف بنا, منتظر بننے کی کوشش کریں, واقعی ہدف بنائیں, انشاءاللہ خدا نمتال ان کے وجود مقدس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ہمارے لیے سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, تجھے واسطہ اس شعبان معظم کا ہمیں اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ماہ مبارک رمضان کو ہم سے نزدیک قرار دیا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک ہے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, حجت خدا روئے زمین پر تیرا واسطہ ہے. پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, خود تجھے ان حجت خدا کا واسطہ, ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان کی خدمت میں جانے ساری کی سعادت نصیب فرما, ان کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما, ہماری اولادوں کو ان کے بہترین ماننے والوں میں قرار فرما, دنیا میں اور دنیا کے بعد تمام مراحل میں اہل بیت کی بہترین ہمراہی نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا, اس میں انجام دیے جانے والے اچھے اعمال کا واسطہ, ہماری زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جو عزیزان محترم سوال کرنا چاہیں وہ دیے جانے والے کاغذ پر تحریر کر دیں سوال. کوشش کیجیے گا کہ سوالات مختصر ہوں, ٹو دا پوائنٹ ہوں, اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر ہم جواب دیتے چلیں گے. مولانا لئیق صاحب دنیا سے رخصت ہوئے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزار, جنہوں نے برسوں اس شہر میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی خدمت کی. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار مولانا لئیق صاحب کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما, ان کی خطاؤں لغزشوں کی درگزر فرما, شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. دعائے صحت کے لیے درخواست کیے آپ کے اور ہمارے جو بھی مرداؤں ان سب کے لیے, اور جناب الطاف حسین لالجی صاحب کے لیے. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار بحق بیمار کربلا ان مریض کو اور تمام مردہ کو شفائے عاجل کامل نصیب فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.